سنبھل کے بولیں، سنبھل کے فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد ہے کسی سے ناراضگی کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار براہ راست متعلقہ شخص سے ہی کریں. یعنی اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کو کسی کے ساتھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، تو ڈائریکٹ اس سے مل کر بات کر لیں، نہ کہ عوام الناس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے ان میں بدامنی اور انتشار پھیلائیں. عموماً فتنے کیوں پھیلتے ہیں؟ دو لوگوں کی آپس میں کسی چیز پر ڈس ایگریمنٹ ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، اب وہ آپس میں تو بات ہی نہیں کر رہے، اب وہ ایک بھی عوام کو بتا رہا ہے، دوسرا بھی عوام کو کہانیاں سنا رہا ہے، عوام حیران پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں عوام الناس کو انوالو نہ کریں، زبان کا محتاط استعمال کریں، اشتعال انگیز بیان بازی سے بچیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھائیں. اس طرح فتنوں سے بچا جا سکتا ہے. پھر کلمہ حق کہتے وقت تمام اسلامی اقدار اور آداب اور اخلاق کا لحاظ رکھیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں تو سچی بات کہہ رہی ہوں اس لیے علل اعلان کروں گی، اور خوب بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں کلمہ حق کہتے ہوئے، چوٹیں برساتے ہیں دوسروں پہ، اور تیز اور تند لہجوں میں بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر طنز کرتے ہیں. یہ انداز درست نہیں ہے. پھر ہے اختلاف کے باوجود دلوں میں وسعت رکھیں، دوسروں کو ایکسپٹ کرنے، ان کی غلطیاں معاف کرنے اور ان کی غلطیاں بتانے میں بھی خیرخواہی سے کام لیں. اور آخری بات ہے، جب بھی انسانوں کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے، یعنی ہماری پرائیورٹی جب دنیا بن جاتی ہے، تو فتنہ و فساد اور انتشار کا دور دورہ ہو جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اور ترجیح دین بنا دیں. جتنا جتنا دین آتا جائے گا، اور دین بھی صرف ظاہری نہیں، حقیقی اسپرٹ آتی جائے گی، تو فتنے، فساد، جھگڑے، لڑائیاں، یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اور تبھی صحیح معنوں میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. جب تک دین نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، ازواج کا لفظ شوہر کے لیے بھی استعمال، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. کیوں دشمن؟ اس لیے کہ وہ نیک کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی محبت میں اپنے دین کو قربان نہیں کرنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین لفظ معاف کرنے کے، تینوں گھر والوں کے لیے دے دیے گئے، معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو اللہ بھی غفور رحیم. اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اس وقت ہجرت کا حکم بہت تاکید سے دیا گیا تھا کہ ہجرت کر جاؤ. لیکن جب وہ ہجرت کرنے لگے تو ان کے بیوی اور بچے آڑے آ گئے کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو، اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا کہ ہم ہجرت کریں. کیسے چھوڑیں ان بچوں کو، کیسے چھوڑیں بیویوں کو؟ بعد میں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین کی بہت سمجھ حاصل کر لی، یعنی بعض ان میں سے ہجرت نہیں کیے. پھر تو جب بعد میں وہ آ کے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پہلے آ گئے تھے ان کی دین کی سمجھ بہت زیادہ ہو چکی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہ کر، سیکھ کر زیادہ علم والے ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اپنا دشمن سمجھا اور قصوروار سمجھا، اور سزا دینے کا ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو ماریں گے یا ان کے ساتھ ایسی ویسی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب معاف کر دو، اب جانے دو. مال اور گھر والے، یہ رکاوٹیں ہیں تمہارے دین میں اور بار بار رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن انسان ان کو کاٹ نہیں سکتا اور نہ کاٹنا چاہیے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ ان سے رشتہ کاٹ لو، کیا کہا، فاحذروہم، بس بچ کے رہو، محتاط رہو، کہ ان کی باتوں میں ان کا رونا دھونا دیکھ کر تم اپنے فرائض سے غافل نہ ہو. بعض لڑکیوں بہت نماز کی پابند ہوتی، شادی کے بعد کچھ سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی شوہر کی وجہ سے، کچھ عرصے بعد بچہ ہو گیا تو بچے کی وجہ سے گئی نماز، فرض تک چھوڑ کے بیٹھ جاتے. اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ پہلے صدقہ خیرات کرتے تھے، اب خیال آتا ہے اس بچے کے لیے کریں وہ کریں، ٹھیک ہے کریں بچوں کے لیے، لیکن صرف بچوں ہی کے لیے کیوں جی رہے ہیں؟ اور بھی تو دنیا میں بچے ہیں، اور بھی تو دنیا میں انسان بچتے ہیں جن کا حق ہے تم پر. ایسے میں کیا ہوتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے اپنے ہی میرے دشمن بنے ہوئے تو انسان انتہائی انتقام پہ اتر آتا ہے پھر. اور پھر وہ بس میں بھی ہوتے ہیں نا، بیوی اور بچے ہاتھ تلے ہوتے ہیں نا، کہ انسان کہتا ہے ایسی تیسی کر دوں پر میں انتاف ہوں و تس ہوں و تخ کروں. اسی لیے معاف کرنے کا زیادہ حکم ہے. اور پھر بار بار معاف، تاف ہوں و تس ہوں و تخ کروں، فإن اللہ غفور رحیم. ایک حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. بڑا نیک آدمی تھا لیکن انہوں نے ماں باپ کو ایسے کاموں پہ مجبور کیا کہ کچھ ایسے غلط کام کروا لیے ماں باپ سے، جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو کے رہ گئیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد، اب یہاں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا خلاصے میں، کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش، امتحان کا پرچہ. مال فتنہ ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے، اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے، وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ اربوں ڈالر جو غیروں کے پاس تھے، اگر مسلمانوں کے حالات درست کرنے میں استعمال کیے جاتے تو کیا آج امت مسلمہ کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ بہت ساری مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتی؟ اگر یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترقی پر خرچ ہوتا تو کیا اتنے اور بنائے نہ جا چکے ہوتے؟ لیکن عمومی طور پر ہم سب کا، یہ نہیں کہ میں کسی خاص حکومت یا کسی خاص لوگوں ہی کی طرف اشارہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی، عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ہیں، ان کو فکس کراتا ہے، مفت کی آمدنی ہوتی ہے، اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ تھکنا پڑے، نہ کوئی کوشش کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو، بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی، وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں. اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. یعنی ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں، آخرت کو نہ بھلا دیں. کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی اور نہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر عیش و عشرت کے جب عادی ہوتے ہیں تو کوئی سخت کام کرنا ہی نہیں چاہتے، کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی، پر ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا. پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا. اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر ایک تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں. بساؤ کا جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گیا جن کے پاس اولاد نہیں. ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹکے، ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو ابارٹ کرا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے. وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے. کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے. اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے. کیونکہ کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں. حضرت ابو مالک اشری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری صلب سے پیدا ہوا ہو. پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. کہ وہ انسان کو غلط کام پر مجبور کر دے. تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہیں اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے. مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے. واللہ عندہ اجر عظیم، اس میں پاس ہوئے تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ اجر عظیم مال اور اولاد ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہہ کے برا بھلا نہیں کہا گیا. یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی برائی ہیں. فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحان جہاں انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا ہے، وہاں اس کے درجوں میں بھی تو بلندی کا سبب بنتا ہے. مال اور اولاد اگر ایک طرف پریشانی کا سبب ہے تو دوسری طرف اجر عظیم کا سبب بھی ہے. امتحان آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کہاں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے یہ کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے. پھر کریں کیا؟ فتق اللہ مستطعتم، جتنی ہمت طاقت ہے اتنے اللہ سے ڈرتے رہو. وسمعوا اور سنتے رہو، واتیعوا اور اطاعت کیا کرو، وانفقوا اور خرچ کرو. خیر لانفسکم، بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے. کیونکہ بیوی بچے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں انسان کو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دل کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے. قرض حسنہ اللہ کس قرض کو کہتا ہے؟ جو اس کے دین کے رستے میں خرچ کیا جائے، خاص طور اس کو وہ اپنے لیے قرض. کیونکہ باقی اگر انسان کسی بیماری سے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو وہ تو اپنی ذات کے لیے ایک طرح سے دفاع کرتا ہے نا. لیکن جب انسان اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام پر، پیچھے ہو نا کونو انصار اللہ، اور مال سے اور جان سے جہاد کرو. تو جب اللہ کے دین کے لیے کوئی مال یا جان لگایا جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض، کہ یہ میرے کام میں لگایا انہوں نے، یہ میرے حصے میں قرض ہے. فرمایا اگر تم اچھا قرض دو گے، خوشی سے دو گے اس کو، یضاعف لکم، تو اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. ویغفر لکم، اور تم کو معاف کر دے گا. یعنی وہ جواب میں اس کا صلہ بھی بہت بڑھا دے گا. یہ تجارت تمہاری اللہ کے ساتھ ہے. واللہ شکور حلیم، اور اللہ بڑا قدردان ہے. اس کو دو گے بہت بہترین طریقے سے لوٹائے گا. حلیم بڑا بردبار ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
اللهم اے اللہ انا بے شک ہم نجعلک ہم رکھتے ہیں تجھ کو فی نحورہم ان کے گلوں پر. نحر کہتے ہیں اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں سے وہ قربانی کی جاتی نا. ونعوذ بکا اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من شرورہم ان سب کے شر سے. آپ کو معلوم ہے یہ دعا کب پڑھی جاتی؟ جب کوئی بلا وجہ بہت زیادہ پریشان کرے اور بیکار کی باتیں کر کے آپ کے اس کاز کو اور مشن کو نقصان پہنچائے. اس میں جادو ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کی خرافات اور یہ سب چیزیں آ جاتی. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آج ہم مزید شیطان کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیطان کسی طور پر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ کی طرف جائے, کیونکہ اس میں اس کا خسارہ ہے. ٹھیک ہے, لہذا وہ طرح طرح سے انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے کیا کہا تھا, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ, میں تو ان کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا, سب کو گھیر لوں گا, اپنا کر لوں گا. لہذا وہ کوئی وار نہیں جانے دیتا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس نے کہا تھا نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تم اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے, یعنی ہر وقت وہ پیچھا کرتا ہے انسان کا. کبھی نیت پہ حملہ کر رہا ہے, کبھی ارادوں کو کمزور کر رہا ہے, کبھی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے, کبھی عبادت کروا کے تکبر کروا رہا ہے, کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. اور انسان بسا اوقات اس کا آلہ کار بن کے نیک مقاصد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے, انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے اور ان تمام چیزوں کو جو ایک نیک کام میں رکاوٹ ہوں ان سے خود نبٹ لے. بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ کہے اور جواباً آپ بولنا شروع کر دیں تو نقصان کیا ہوگا, دین کا سارا کاز ختم ہو جائے گا. کوئی آپ کا مذاق اڑائے اور جواباً آپ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا, آپ برابر پہ آ گئے. تو اس میں ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی مدد کا اور اللہ کا دامن تھامنے کا کہ سب کی باتوں, شر, پروپیگنڈے, گفتگو, جادو, کلام, جو کچھ بھی ہے اس سب کے جواب میں کیا کہتے ہیں, اللہم انا نجعلک فی نحورہ ونعوذ بکا, تیری ہم پناہ میں آتے ہیں, من شرور ہیں سب کے شر سے, خواہ کوئی حسد کا ہے, عداوت ہے, بغض ہے, نفرت ہے, کچھ بھی ہے جو بھی بدنیتی کے ساتھ تیرے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی ہو, ان سب کے دفاع کے لیے. ربی اے میرے رب, اعنی مدد فرما میری, ولا تعن علیہ اور نہ مدد فرما میرے خلاف, یعنی کسی اور کی, یعنی کوئی شخص جو میرے خلاف کچھ کر رہا ہو تو اس کی مدد نہ کر. ونصرنی اور مجھے نصرت دے, مدد ہی کے لیے دوسرا لفظ عربی میں, ولا تنصر علیہ اور میرے خلاف دشمنوں کو مدد نہ دے. ومکر لی اور تدبیر کر میرے لیے میرے حق میں، ولا تمکر علیہ اور نہ تدبیر کر میرے خلاف، وحدنی اور ہدایت دے مجھ کو، ویسر الہدا اور آسان کر دے ہدایت کو، علیہ میری طرف، ونصرنی اور مدد فرما میری، علا خلاف اس کے، من بغا جس نے زیادتی کی، علیہ مجھ پر، یعنی جو شخص میرے اوپر زیادتی کرے اس کے خلاف تو میری مدد کر، یعنی اس کے مقابلے کے لیے مجھے مدد عطا کر. ربی اے میرے رب، اجعلنی بنا مجھ کو، لکا اپنے لیے، شکارن بہت زیادہ شکر گزار، مجھے اپنا بہت شکر گزار بندہ بنا لے، لکا ذکارن بہت زیادہ ذکر کرنے والا تیرے لیے، لکا رہابن بہت زیادہ ڈرنے والا تجھ سے تیرے لیے، لکا متواعن بہت زیادہ اطاعت کرنے والا تیرے لیے، الی کا تیری ہی طرف، مخبتن عاجزی کرنے والا، اواہن گڑ گڑانے والا، آہیں بھرنے والا، منیبن رجوع کرنے والا. ربی اے میرے رب، تقبل توبتی قبول کر لے میری توبہ کو، وغسل اور دھو ڈال، حوبتی میرا گناہ، واجب اور قبول کر لے، دعوتی میری دعا، وثبت اور جما دے، ثابت کر دے، حجتی میری دلیل، وحد قلبی اور میرے دل کو ہدایت دے دے، وسدد لسانی اور میری زبان کو درست کر دے، وسلل اور نکال دے، سخیمت قلبی میرے دل کا کینا. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ہی جامع. اس میں ایک تو مدد کی دعا کی گئی ہے، اور پھر ان لوگوں کے خلاف مدد کی دعا کی گئی ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح بہت زیادہ شکر کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنا. ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شکور، اور ایک ہوتا ہے شکار، بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا. اور اسی طرح ہوتا ہے ذاکر اور ذکار، ذکار بہت زیادہ ذکر کرنے والا. اسی طرح ہوتا ہے نا راہب، اور ایسے ہی رہاب، بہت اللہ سے ڈرنے والا. متوا، ایک متیع ہوتا ہے نا کہ اللہ اپنا متیع بنا دے، یہاں متوا بہت اطاعت کرنے والا. مخبت عاجزی کرنے والا، منیب رجوع کرنے والا. اور پھر توبہ کی قبولیت ہے، پھر گناہوں کے دھونے کا ذکر ہے، دعا کی قبولیت ہے، وثبت حجتی اور میری حجت یا دلیل جو میں حق کے لیے بیان کروں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب آپ دین پڑھاتے ہیں تو کسی بھی بات کو واضح کرنے کے لیے دلائل لاتے ہیں. اگر دلائل ایسے ہوں کہ جن کو کوئی مانے ہی نہ، یا اس کو دلیل سمجھا ہی نہ جائے، یا بطور دلیل قبول ہی نہ کیا جائے، تو بات بے اثر ہو جاتی. یعنی اللہ مجھے ایسے دلائل فراہم کر کہ جو جم جائیں اور حق کو جمانے کا سبب بنے. وسدد لسانی اور میری زبان کو درست رکھ. درست رکھ سے مراد یہ ہے اس سے جھوٹ، فریب، مکاری اور اس طرح کی تمام چیزیں دور ہو جائیں، اور صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور دل کا کینا اور بغض دور کر دے. کیونکہ اگر دلوں میں کینا ہو اور بغض اور نفرت اور عداوت اور غلط فہمیاں ہوں تو کبھی بھی انسان دین کا کام کر نہیں سکتا. تو کوئی بھی شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہو، اس کے لیے یہ دعا ناگزیر ہے. بسا اوقات آپ کو لگتا ہوگا کہ جیسے یہ تو ہم ویسے بھی پڑھ سکتے تھے، اور یہ تو کوئی اتنی انٹلیکچوئل باتیں نہیں ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایک فیشن ہو گیا ہے دین کو صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پر لینے کا. دین صرف باتوں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. اور عمل صرف اپنی کوشش سے نہیں آتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اور اللہ کی توفیق اور ہدایت نہیں ملتی جب تک مانگی نہ جائے، اور مانگنے میں تاثیر نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح الفاظ اور صحیح طریقہ نہ ہو اور خشوع و خضوع نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک تصویر کو مکمل کرتی ہیں. اور پھر پورے شعور کے ساتھ مانگنا چاہیے.